یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نازیہ گلزار سے خبریں سنیے. پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی کے 9 منتخب ارکان نے پاکستان تحریک انصاف کے اسد قیصر کو ایوان کا نیا سپیکر منتخب کر لیا ہے، جبکہ قاسم سوری ڈیپٹی سپیکر منتخب ہوئے ہیں. پاکستان کی قومی اسمبلی میں آج خفیہ ووٹنگ کے ذریعے سپیکر کے عہدے کا انتخاب کیا گیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے اسد قیصر نے 176 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ کو 146 ووٹ ملے اور 8 ووٹ مسترد ہوئے. سبکدوش ہونے والے سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اسد قیصر سے حلف لیا. ادھر پنجاب کے 9 منتخب ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے عہدوں کے لیے انتخاب کل ہوگا. سندھ اسمبلی میں آغا سراج درانی کو سپیکر منتخب کر لیا گیا ہے، جبکہ ڈیپٹی سپیکر کے منصب پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ریحانہ لغاری نے کامیابی حاصل کی. کراچی سے ریاض سہیل.
آغا سراج درانی کا مقابلہ متحدہ اپوزیشن کے امیدوار جاوید حنیف سے تھا. آغا سراج درانی 96 ووٹ لے کر کامیاب قرار دیے گئے، جبکہ جاوید حنیف نے 59 ووٹ حاصل کیے. آغا سراج درانی دوسری بار اسپیکر منتخب کیے گئے ہیں. ڈپٹی اسپیکر کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی ریحانہ لگاری 98 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائیں. ان کے مد مقابل متحدہ اپوزیشن کی رابعہ اسفر نے 59 ووٹ حاصل کیے. ریحانہ لگاری سندھ اسمبلی کے قیام سے لے کر چوتھی خاتون ڈپٹی اسپیکر ہیں.
خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کے مشتاق غنی کو سپیکر اور پی ٹی آئی کے ہی محمود جان کو ڈیپٹی سپیکر منتخب کر لیا گیا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کرنے سے متعلق اصغر خان کیس میں وزارت دفاع سے کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد کر کے 1 ماہ کے اندر رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پہلے تو متعلقہ حکام سے اس کیس میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں استفسار کیا اور بعد ازاں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو وزارت دفاع کی بجائے فوجی حکام کو عدالت میں طلب کیا جائے گا. چیف جسٹس نے وزارت دفاع کے نمائندے سے استفسار کیا کہ اب تک آپ نے اس فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا، جس پر وزارت دفاع کے نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ انہیں ابھی تک وزارت داخلہ کی جانب سے اس مقدمے کی سمری موصول نہیں ہوئی. وزارت دفاع کے نمائندے کی درخواست پر عدالت نے اس مقدمے پر پیش رفت سے متعلق رپورٹ جمع کرانے کے لیے 1 ماہ کا وقت دے دیا.
افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مغربی علاقے میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 48 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 60 سے زائد زخمی ہیں. نادیہ سلیمان.
دھماکہ ایک تعلیمی مرکز کے باہر ہوا. کابل پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ ابھی تک بم دھماکے کی نوعیت معلوم نہیں، تاہم بعض مقامی حلقوں نے اسے خودکش حملہ قرار دیا ہے. اس سے قبل افغانستان کے شمالی صوبے بغلان میں فوجی چوکی پر طالبان کے حملے میں 40 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے. ادھر صوبہ غزنی میں حالیہ دنوں میں شدید لڑائی کے باوجود طالبان اگلے ہفتے عید کی تعطیلات کے دوران جنگ بندی کے اعلان پر غور کر رہے ہیں.
ایک نئی تحقیق کے مطابق گوگل صارفین کی لوکیشن یعنی مقام کو اس صورت میں بھی ریکارڈ کرتا ہے جب متعلقہ آپشن کو بند کر دیا گیا ہو. نازش فیض.
اس تحقیق کی تصدیق پرنسٹن یونیورسٹی کے محققین نے کی ہے، جس پر امریکی قانون دان کافی برہم ہیں. اس مسئلے سے تقریباً 2 بلین اینڈرائڈ اور ایپل ڈیوائسز متاثر ہو سکتی ہیں، جن پر گوگل یا تو نقشوں یا پھر سرچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس پر رد عمل دیتے ہوئے گوگل کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اس ٹول کے بارے میں مکمل تفصیل بتاتا ہے اور یہ بھی کہ اسے کیسے بند کیا جا سکتا ہے، جبکہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ صارفین کہاں آتے جاتے ہیں، جیسی معلومات اس وقت بھی ریکارڈ ہوتی ہیں جب یہ آپشن بند ہوتا ہے.
ترکی نے امریکہ کے معاشی حملے کے جواب میں امریکی مصنوعات کی درآمدات پر محصولات بڑھانے کا اعلان کیا ہے. ترک حکام نے جوابی اقدام کرتے ہوئے امریکی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی کو 2 گنا کر دیا ہے. ان مصنوعات میں امریکی کاریں، تمباکو اور الکوہل وغیرہ شامل ہیں. سوابی میں انسداد دہشت گردی فورس سی ٹی ڈی کی طرف سے مقامی شہری کو مبینہ طور پر ماورائے عدالت قتل کرنے کے خلاف سینکڑوں افراد کی طرف سے جاری دھرنا پولیس کے اعلی اہلکاروں کی مداخلت اور یقین دہانی پر ختم کر دیا گیا ہے. اسرائیل نے غزہ کو سامان کی رسد مکمل طور پر کھول دی ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اسرائیل غزہ سرحد پر کشیدگی میں واضح کمی کے بعد کیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری،
بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول،
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ سامعین، سب سے پہلے معذرت چاہوں گا، آج پروگرام کی ابتدا تکنیکی خرابی کی وجہ سے معمول کے مطابق نہیں ہو سکی۔ سیربین شروع کرتے ہیں۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمانی انتخابات سے قبل یوم آزادی کے موقع پر آخری بار خطاب کیا ہے۔ انہوں نے اپنی طویل تقریر میں عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ پورے کر دیے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کر سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی کے 9 منتخب ارکان نے بدھ کو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اسد قیصر کو ایوان کا نیا اسپیکر منتخب کر لیا ہے، جبکہ اسی جماعت کے رکن قومی اسمبلی قاسم سوری کو ڈپٹی اسپیکر منتخب کر لیا گیا ہے۔ اسد محمود، جو حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار تھے، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
25 جولائی کو ملک میں ہونے والے عام انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اسد قیصر نے اسپیکر کے انتخاب کے لیے ڈالے گئے 330 ووٹوں میں سے 176 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ ان کے مد مقابل امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کے سعید خورشید شاہ نے 146 ووٹ حاصل کیے، جبکہ 8 ووٹ مسترد ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ تھا کہ جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں وہ حزب مخالف کی جماعتوں کے ہیں۔ نو منتخب اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اس سے قبل 2013 سے 2018 تک خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کے اسپیکر رہ چکے ہیں، جبکہ ان کے مخالف امیدوار سید خورشید شاہ گزشتہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے۔ اسد قیصر کی کامیابی کے اعلان کے بعد حزب اختلاف کی نشستوں پر موجود پاکستان مسلم لیگ نواز کے اراکین نے نعرے بازی کی اور احتجاج کیا۔ اسی شور شرابے میں صبح دوش ہونے والے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اسد قیصر سے حلف لیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں
اسد قیصر
صدق کے دل سے
حلف اٹھاتا ہوں
کہ میں خلوص نیت سے
پاکستان کا
حامی و وفادار رہوں گا۔
ہارنے والے امیدوار سید خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت اور حزب اختلاف کی دیگر جماعتیں ان تمام قانون سازی کا حصہ ہوں گی جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ تمام وعدے پورے کرنا ہوں گے جو انہوں نے انتخابات کے دوران عوام سے کیے تھے۔
میری دعا ہے ان سے کہ ہم اس ملک کی اس جمہوریت کو، اس پارلیمنٹ کو 5 سال پورے کرنے میں کامیاب ہوں۔ میری دعا ہے کہ حکومت نے جو عوام سے وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرے گی، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کو موقع دیں۔ ہم کسی بھی لیجسلیشن کو جو ملک کے لیے، ملک کے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔
سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی نے نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں الیکشن کمیشن کو بااختیار بنایا گیا تھا، لیکن گزشتہ ماہ ہونے والے عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کا رویہ انتہائی شرمناک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت ان قوتوں کو بھی بے نقاب کرے گی جنہوں نے ان کے بقول پی ٹی آئی کو جعلی مینڈیٹ دلوایا ہے۔
ہمیں خوشی ہے آج ان قوتوں کو میں کہتا ہوں آپ نے کام کر دیا جو پاکستان کی سیاسی قیادت نہیں کر سکی۔ جو لوگ کل اعتراض کرتے ہیں نواز شریف کی سیاسی بصیرت پر، اسپیکر صاحب جس صوبے میں آپ جس اسپیکر تھے، جہاں جس جماعت کی وہاں حکومت تھی، واضح اکثریت نہیں تھی اس صوبے میں اس جماعت کی، یہ اس شخص کی سیاسی بصیرت تھی۔ اپوزیشن جماعتی چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی کی وہاں حکومت نہ بنے، یہ نواز شریف اور مسلم لیگ کا فیصلہ تھا کہ سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ یہ وہ سیاسی بصیرت کہ ساری سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کے چلنا اگر جرم ہے، اور یہ رویہ، اس پہ ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں۔ ایسا رویہ تو کشمیر میں بھی انڈینز نہیں کرتے جو پاکستان کے اندر ایک ایسے شخص کے ساتھ کیا گیا جو ملک کا محسن ہے، جو 3 دفعہ ملک کا وزیراعظم رہا ہے۔
بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا تعلق ایک پسماندہ صوبے سے ہے اور وہ پہلی مرتبہ اس ایوان میں آئے ہیں۔ سردار اختر مینگل نے کہا کہ آج قومی اسمبلی کے ایوان میں جو ماحول دیکھا ہے، اگر وہ اس کو اپنے حلقے کے عوام کو بتائیں تو وہ کبھی بھی انہیں دوبارہ ووٹ نہیں دیں گے۔
जो कुछ हम सीखने के लिए आए थे एक छोटे सूबे से, वो असेंबली जिसकी एक जमाने में तादाद जो है 43 की थी, कुदरती आफतों और सरकारी आफतों के बावजूद अब जो उसकी तादाद 65 की आ गई है, लेकिन जो कुछ आज हमने सीखा, यकीन करते हैं इसको हम वहाँ पे नहीं जाके बतलाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। हम कुछ अच्छी बातें सीखने आए थे यहाँ पे। अब यहाँ पर उन आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो कबायली रवायती और उन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पर अभी तक स्कूल तक नहीं खुले, लेकिन आज जो कुछ यहाँ पर देखा, ये कुछ हम वहाँ पर अगर बयान कर बैठे तो कसम खा कर कहता हूँ हमारे वोटर हमें फिर वोट देकर यहाँ पर कतन नहीं भेजेंगे।
बीएनपी के सरबराह का कहना था कि वो बलूचिस्तान की आवाज़ इस आह्वान में उठाते रहेंगे और जब तक इस पसमानदा सूबे को उसके हकूक नहीं दिए जाते वो चैन से नहीं बैठेंगे। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और 9 मंतखब अराकीन के हलफ उठाने के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की नई असम्बली बाज़ाब्ता तौर पर कायम हो चुकी है। 10 बरस मुसलसल हुकूमत करने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब हिज़्ब इख्तलाफ़ की सफ़ों पर जाती नज़र आ रही है, लेकिन क्या वो एक मौसर किरदार अदा कर पाएगी और हुकूमत कितनी मजबूत होगी? तफसील बयान कर रहे हैं लाहौर से नामा निगार उमर दराज।
साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली में इन नारों से तमानूस है। मगर शायद ऐसे माहौल से वाकिफ नहीं। हतमी फैसला बाकी है, ताहम लवो लहजा बताता है कि नून लीग हिज़्बे इख्तलाफ में जाना मान चुकी है, मगर उसके बारे में तासुर यह है कि वो हिज़्बे इख्तलाफ की ज़्यादा अच्छी जमात नहीं है। नून लीग के रहनुमा साद रफीक ताहम इस बात से इत्तफाक नहीं करते।
देखिए, अगर अपोजिशन करनी पड़ गई तो ये कोई पहली बार नहीं होगा, हमें अपोजिशन करनी आती है, हम एक ज़िम्मेदाराना अपोजिशन का किरदार बखूबी अदा कर सकते हैं। फ़िलहाल तो वज़ीर आला और स्पीकर का इलेक्शन है, उसके बाद फैसला होगा। मैं नहीं समझता कि PTI, चूँकि उसने सिंपल मेजॉरिटी फिर भी नहीं ली तमाम तरीकिंग के बावजूद, तो PTI की अगर हुकूमत बनाई गई तो ये पंजाब के आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी।
किस कदर मौसर होती है ये देखना बाकी है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग पर अददी बरतरी हासिल कर चुकी है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला के इंतखाब के लिए दरकार 186 वोटों के मुकाबले में उसके पास 189 बज़ाहिर मौजूद हैं। ताहम वो आगाज़ ही से मोहतात नज़र आती है, उनके वजीर आला के उम्मीदवार का ऐलान ही ताहाल नहीं हो पाया। ताहम नून लीग एक मजबूत हिज़्ब इख्तलाफ का किरदार अदा करेगी, अलीम खान समझते हैं ऐसा नहीं हो पाएगा।
देखिए, वजीर आला का कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारी अक्सरियत है अब, और इमरान खान साहब जिसे चाहेंगे, जिसको वो मुनासिब समझेंगे उसको वो ये जिम्मेदारी दे देंगे। अलबत्ता ये जो अपोजिशन कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग है, ये अपोजिशन आपको तब नज़र आएगी जब ये जो अपोजिशन के अरकान है ये वो थे जो हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने हमेशा हुक्मरानी देखी, अपोजिशन ही देखी। अब अपोजिशन का जिस दिन मज़ा चखेंगे उस दिन इनको समझ आएगी कि ये बड़ी मुश्किल काम है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला इम्तहान जुमेरात के रोज़ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात से होगा। दूसरा मरहला वज़ीर आला का इंतखाब, और उसमें कामयाबी की सूरत में पंजाब जैसे बड़े सूबे में हुकूमत चलाने के मरहले का बाकायदा आगाज होगा।
अददी अक्सरियत और फिर इत्तेहादी जमातों की हिमायत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली में बआसानी हुकूमत बनाती नज़र आती है। ताहम ये देखना बाकी है कि ये हुकूमत अददी एतबार से एक बड़े हिज़्ब इख्तलाफ के सामने किस कदर पायदार और मुअस्सर साबित होगी। उमर दराज, BBC न्यूज़, लाहौर।
और पंजाब असम्बली से रुख करते हैं सिंध असम्बली का, जहां आगा सराज दुरानी को स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है, जबकि डिप्टी स्पीकर के मनसब पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रेहाना लगारी ने कामयाबी हासिल की है और वजीर आला के लिए कल वोटिंग की जाएगी। कराची से रियाज सोहेल की रिपोर्ट।
आगा सराज दुरानी 96 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल मुत्तेदा अपोजिशन के उम्मीदवार जावेद हनीफ ने 59 वोट हासिल किए। आगा सराज दुरानी दूसरी बार स्पीकर मुंतखब किए गए हैं। उन्हें यह भी एजाज हासिल है कि उनके वालिद और चचा दोनों ही इस मनसिब पर फायज रह चुके हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रेहाना लगारी 98 वोट लेकर कामयाब करार पाईं। उनके मद्दे मुकाबल मुत्तेदा अपोजिशन की राबिया अजफर ने 69 ووٹ حاصل کیے۔ ریانہ لگاری سندھ اسمبلی کے قیام سے لے کر چوتھی خاتون ڈپٹی اسپیکر ہیں۔ اس سے پہلے 1937 میں جیٹھی تلسی داس پہلی خاتون تھیں جو ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئیں۔ اس کے بعد راہیلا ٹوانا اور بعد میں شیلا رضا اس منصب پر فائز رہیں۔ عام انتخابات کی طرح اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کے دوران بھی 4 ووٹ مسترد کیے گئے، جن میں اسپیکر کے انتخاب کے دوران مسترد ہونے والے ووٹوں کی تعداد 3 تھی۔ آغا سراج درانی نے اپنے خطاب میں حزب اختلاف و حزب اقتدار کو ساتھ لے کر چلنے کا اعلان کیا۔
ایک ٹریڈیشن ہے، پارلیمنٹرین ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ بھی کریں، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنے کا بھی۔
سندھ اسمبلی سیکرٹریٹ نے تمام مہمانوں کے پاسز منسوخ کر دیے۔ پیر کے روز بد انتظامی کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا۔ ایم کیو ایم کے سینئر رکن محمد حسین نے شکایت کی کہ ان کے لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا گیا۔
تو کیا میں یہ 2-3 دن کا جو یہ رویہ ہے اس سے کیا میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ ابھی اسمبلی کا پراپر سیشن شروع نہیں ہوا ہے، ابھی حلف برداری کی تقریب تھی، آج الیکشن تھے، کیا آج صحیح یا 13 جولائی صحیح؟ کیا ہمیں وکٹیمائز کرنا تو نہیں شروع کر دیا 13 اگست سے؟ کیا ہمیں وکٹیمائز تو نہیں کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایک طرف ہمارے کوآرڈینیٹر بھی اتار لیے جائیں، ڈرائیور گاڑی بھی لے کر چلے جائے سیکیورٹی کے نام پر، اور یہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گیلریز کے اندر موجود ہو؟ تو یہ آپ کو نوٹ کرانا ضروری ہے اسپیکر، اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم، آپ کو خوش آمدید، بہت بہت آپ کو مبارک۔
تحریک انصاف کے اراکین نے یقین دہانی کرائی کہ وہ حکومت کے ہر مثبت اقدام کی حمایت کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نامزد وزیر اعلی کے امیدوار سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ لوگوں کی ان کے ساتھ توقعات وابستہ ہیں۔
ایک ایک شخص یہاں تقریباً 6,000 سے لے کے 65,000 ووٹ لے کے الیکٹ ہو کے اس ہاؤس میں آیا ہے۔ وہ جو ہمارے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم یہاں آ کے اس صوبے کے لیے، اس صوبے کی کے لیے بہتر لیجسلیشن کریں، اس صوبے کی عوام کی جو دکھ درد ہے اس کو دور کریں، اپنے ذاتی مفادات کو ذرا پیچھے رکھیں۔ اور میں یہی چاہوں گا کہ چاہے وہ ٹریجری سائیڈ ہو یا اپوزیشن سائیڈ ہو، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کل کے بعد کلیئر ہو جائیں گے کون کہاں بیٹھتا ہے۔
سندھ اسمبلی کا اجلاس کل صبح تک ملتوی کر دیا گیا۔ کل وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جائے گا، جس کے لیے پیپلز پارٹی نے سید مراد علی شاہ، جبکہ تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کی جانب سے جی ڈی اے کے امیدوار شہریار مہر کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اور آئیے پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تجزیہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں شہزاد ملک سے سنا کہ آج قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب عمل میں آیا، میں نے اب سے کچھ دیر پہلے تجزیہ کار اور صحافی عاصمہ شیرازی سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ کیا قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی اور متحدہ حزب اختلاف کے امیدواروں کو پڑنے والے ووٹ توقع کے مطابق تھے؟
جی، میرا خیال ہے کہ بالکل توقع کے مطابق تھے، اس لیے کہ جو بھی حکمران جماعت ہوتی ہے اس کے ہی میجورٹی ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ان کے پاس نمبر پورا ہو۔ اور جیسے آج اسپیکر کا الیکشن سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ شاید خوشی شاہ صاحب جو ہیں وہ بہت وہ جیت سکتے ہیں، تو ایسا نہیں تھا۔ مثلا پہلے ہی اختر مینگل صاحب کی جماعت کی طرف سے، باپ کی طرف سے، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی اور باقی جو دیگر ان کے گروپس تھے، جی ڈی اے وغیرہ، ان کی طرف سے کلیئر میسج آ گیا ہوا تھا کہ وہ ووٹ جو ہیں، چونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے، خفیہ رائے شماری ہے، تو وہ ان کو ہی دیں گے۔ اور 176 کا ہی نمبر بنتا ہے جو کہ انہوں نے آج لیا ہے۔ البتہ خورشید شاہ صاحب نے، میرا خیال ہے کہ اپنی جو نمبر ان کو وہ خود ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے زیادہ ہی لیا ہے۔ اور ایک بڑا کمپٹیشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آخری وقت تک ایوان کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے چہرے کے اوپر ایک پریشانی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کینڈیڈیٹ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے، جو کہ بہت بڑی ہزیمت کا سامنا ہوگا، لہٰذا وہ زیادہ کانشیس بھی تھے۔ لیکن نمبر 176 اور 146 کا تھا، اور 8 ووٹ جو ہے وہ مسترد ہوئے، جس کے اوپر کافی دیر تک اسپیکر صاحب کے اور بیچ میں جو ان کے جو اسٹاف تھا اور جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کے بیچ میں کافی بات ہوتی رہی۔ فائنلی ایک اچھا اسکور جو ہے وہ اسد کیسر صاحب نے لیا ہے۔
اچھا، یہ بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور نئے وزیر اعظم کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ اتنے فرق کے بعد حکومت تو بغیر دباؤ کے ہوگی؟
دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ بغیر دباؤ کے ہوگی۔ اس الیکشن کی سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس کے بعد بہت سارے ایسے مراحل آئیں گے جس پہ کہ تسبیح کے دانے بہت زیادہ گر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لیجسلیشن ہو یا پھر اگر آگے جا کے اپوزیشن کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آتی ہے اگینسٹ پرائم منسٹر یا اسپیکر کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے تو یہ مشکلات کا شکار ضرور کر سکتا ہے حکومت کو. پھر کوئی بل جو قانون سازی ہے اس کے حوالے سے بھی, ترامیم جو ہیں ان کے حوالے سے بھی, اور شاید یہ جو میچ ہے بار بار فکس ہو یا بار بار جو ہے اس کو آخری گیند تک کھیلنا پڑے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ اگلے 5 سال اگر حکومت چلتی ہے تو اس کو ایوان کے اندر ہی نہیں بلکہ جو ایوان والا ہے سینٹ اس کے اندر تو اور زیادہ دلچسپ صورتحال ہے کہ وہاں پہ اتنے بڑی تعداد میں یعنی اکثریت میں اپوزیشن بیٹھی ہے اور اقلیت کے اندر حکومت بیٹھی ہے تو ان کو تو وہاں پہ بھی جو اپنی قانون سازی ہے اس کو پاس کروانا ایک بڑا ہی ٹف ان کے لیے کام ہوگا. اور اگلے 5 سال پارلیمانی جنگ زیادہ لڑی جائے گی اور جو اپوزیشن اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہم دھرنے نہیں دیں گے, ہم احتجاج نہیں کریں گے جس طرح سے انہوں نے کیا تھا, ہم صرف پارلیمان کے اندر مقابلہ کریں گے, تو اس کی ایک بہت ہی سالڈ ریزن ہے, اس کی بہت ایک مضبوط وجہ ہے کہ نمبر نہ ہونا پی ٹی آئی کے پاس کم از کم اگلے 2.5 سال ایوان بالا میں اور ایوان زیری میں, جس طرح سے ان کو ان کے اپنے لوگ بھی بلیک میل کر سکتے ہیں کسی بھی اگلی آنے والی پوزیشن میں, ان کے اتحادی بھی ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں. سو یہ صورتحال عمران خان صاحب کے لیے کتنی پریشان کن ہوگی یہ بہت دلچسپ ہوگا دیکھنا.
اچھا, پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں مخلوط حکومت بنانے جا رہی ہے, اس سے نئے وزیر اعلیٰ پر کتنا دباؤ رہے گا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے ابھی تک تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کے لیے ہی نام جو ہے فائنلائز نہیں کیا ہے, اور ظاہر ہے نمبر ان کے پاس وہاں پہ پورا ہے, بہت اچھا نمبر ان کے پاس وہاں پہ موجود ہے, لہٰذا وہ حکومت تو وہاں پہ بنا لیں گے. لیکن ایک کلیئر میجورٹی کو انجوائے کرنا جس طرح سے پچھلے 5 سال پاکستان مسلم لیگ نواز نے انجوائے کیا ہے, شاید وہ ایک جو مزیدار موقع ہیں وہ شاید حکومت کے پاس کم اور اپوزیشن کے پاس زیادہ ہوں گے. اور اپوزیشن بھی وہ جو کہ ایک بڑی وائلنٹ قسم کی ہاؤس کے اندر اپوزیشن ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب بڑے مائلڈ طریقے سے اپوزیشن چلانا چاہ رہے تھے لیکن ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے اتنا پریشر آیا ان کو کہ آج ان کو بھی ایوان کے اندر جو ہے وہ احتجاج کرنا پڑا اور ان کی پارٹی نے احتجاج کیا. سو پنجاب کے اندر بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہوگی, بار بار نمبر کی گیم آئے گی, اس نمبر گیم میں جو پی ٹی آئی ہے اس کو بار بار سٹرگل کرنا پڑے گا.
اچھا آسمہ, ماضی میں نواز شریف کی جماعت جب بھی حکومت میں آئی واضح اکثریت سے آئی اور اس کے برعکس پیپلز پارٹی کو مخلوط حکومت بنانا پڑی, تو یہ مخلوط حکومتوں کا تجربہ کیسا رہا ہے, اس میں پی ٹی آئی کے لیے کیا سبق ہے؟
دیکھیے مخلوط حکومتیں ہمیشہ جب بھی آتی ہیں اس سے جو تیسری قوت ہے وہ مضبوط ہوتی ہے, اور یہی ہر دفعہ ہوا ہے, اس دفعہ بھی یہی ہوگا کہ ایوان سے زیادہ ایوان کے باہر جو سیاست ہے وہ جو غیر جو سیاسی اداکار ہیں یا کہنا چاہیے اس کو یوں کہ وہ لوگ جو کہ ہمیشہ سے باہر رہ کے سیاست کھیلتے ہیں وہ زیادہ اس کے اندر اپنا رول پلے کرتے دکھائی دیں گے. یہی ہوا تھا 2002 کی اسمبلی میں جب خود جنرل مشرف جو تھے وہ اس وقت صدر تھے لیکن ان کے اپنے وزیر اعظم جمالی صاحب تھے اور ایک بہت بڑی اپوزیشن کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور اسی طرح سے ان کو احتجاج کا اور جو حالات تھے ان کو دیکھنا پڑا. پھر اسی طرح سے 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے جس طرح سے 5 سال گزارے اور 5 سال کو گزارنے کے بعد ان کے پاس جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ پنجاب سے آلموسٹ وائپ آؤٹ ہو گئے.
اچھا, اس میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان 3 پارٹی سسٹم کی طرف بڑھ رہا ہے, آپ کو مستقبل کیسا لگ رہا ہے؟
دیکھیں مجھے تو دیکھیں کبھی بھی پاکستان 2 پارٹی سسٹم کی طرف نہیں, ایک دفعہ جب مساک جمہوریت آیا اور 2 پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے چلیں گے, جب بھی ایک تیسری پارٹی جماعت اس وقت جو تھی کنگز پارٹی وہاں اس نے جنم لیا تھا, اب تو خیر ایک ریالٹی ہے, پولیٹیکل ریالٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, لیکن یہ 3 سے کہیں زیادہ جا سکتا ہے آگے آئندہ کچھ عرصے میں کچھ سالوں میں یہ معاملہ, لہٰذا 2 پارٹی سسٹم کی طرف پاکستان کبھی رہا نہیں. جتنی جماعتیں ہوں گی اتنا پریشر بڑھے گا, اتنے پریشر گروپس بنے گے اور اتنا ہی ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو فارمولا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا موقع ملے گا.
تجزیہ کار اور صحافی آسمہ شرازی. حالت حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. آج اسرائیل نے فلسطینی علاقے غزہ کے محاصرے میں نرمی کا اعلان کرتے ہوئے 20 لاکھ محصور فلسطینیوں کی ضروریات زندگی کی سپلائز کی اہم چوکی کیرم شلوم کو کھول دیا ہے. یہ رپورٹ آپ پروگرام کے دوسرے حصے میں سن سکیں گے. سربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
وقت تو ہے کھیلوں کی خبروں کا عبدالرشید شکور کے ساتھ.
ایشین گیمز کے فٹ بال مقابلے جکارتا میں شروع ہو گئے ہیں. پاکستان کو پہلے میچ میں ویتنام کے خلاف 3-0 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کا دوسرا میچ کل جاپان کے خلاف ہوگا، جس نے اپنا پہلا میچ نیپال کے خلاف 1-0 سے جیتا ہے. سری لنکا نے جنوبی افریقہ کو کولمبو میں کھیلے گئے واحد T20 انٹرنیشنل میں 3 وکٹوں سے شکست دے دی. جنوبی افریقی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 98 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، جو T20 انٹرنیشنل میں اس کا سب سے کم اسکور بھی ہے. اسکاٹش فٹ بال ٹیم سیلٹک چیمپئنز لیگ میں حصہ نہیں لے سکے گی. کوالیفائنگ راؤنڈ میں اسے یونان کی ٹیم AEK ایتھنز نے 2-1 سے ہرا دیا. یو ایف اے سپر کپ میں آج ریال میڈرڈ کا مقابلہ ایٹلیٹیکو میڈرڈ سے ہو رہا ہے. یہ ریال میڈرڈ کے نئے مینیجر لوپیٹیگی کا پہلا میچ ہوگا، جبکہ ریال میڈرڈ کی ٹیم پہلی مرتبہ کرسٹیانو رونالڈو کے بغیر میدان میں اترے گی، جو اب یوونٹس میں شامل ہو گئے ہیں. انگلینڈ کے آل راؤنڈر بین اسٹوکس کو برسٹل کی عدالت نے مار پیٹ کے مقدمے میں بری کر دیا ہے. یہ واقعہ گزشتہ سال ستمبر میں پیش آیا تھا. اس مقدمے کی وجہ سے بین اسٹوکس بھارت کے خلاف لارڈز میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں حصہ نہیں لے سکے تھے. فارمولا ون کے 2 بار کے عالمی چیمپئن اسپین کے فرنینڈو الانسو نے اس سیزن کے اختتام پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. الانسو نے 2005 میں فارمولا ون کی عالمی چیمپئن شپ جیت کر مائیکل شوماکر کی 5 سالہ برتری کا خاتمہ کیا تھا. سابق عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز کو سنسناٹی ماسٹرز کے دوسرے راؤنڈ میں چیک ریپبلک کی پیٹرا کیویٹووا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس سے پہلے سرینا ولیمز کو سین فرانسسکو کے ٹینس ٹورنامنٹ کے پہلے ہی راؤنڈ میں یوہانا کونٹا کے خلاف بھی ناکامی سے دوچار ہونا پڑا تھا. مردوں کے مقابلوں میں بیلجیم کے ڈیوڈ گوفن نے یونان کے اسٹیفانوس سیسیپاس کو 7-5 اور 6-3 سے ہرا دیا. صرف 2 روز پہلے سیسیپاس نے راجرز کپ کا فائنل کھیلا تھا.
کھیلوں کی خبریں آپ عبدالرشید شکور سے سن رہے تھے. ہماری ویب سائٹ bbc.com پر گوگل کے بارے میں خبر آپ بہت دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں. ایسوسیٹیڈ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق گوگل صارفین کے مقام یعنی لوکیشن کو اس صورت میں بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے جب اس آپشن کو بند کر دیا گیا ہو. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر آ کے پڑھ سکتے ہیں. سیربین یہاں اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے. اہم خبروں کا خلاصہ پیش کریں گی نازیہ گلزار.
کی 15ویں قومی اسمبلی کے 9 منتخب ارکان نے پاکستان تحریک انصاف کے اسد قیصر کو ایوان کا نیا اسپیکر، جبکہ قاسم سوری ڈیپٹی اسپیکر منتخب ہوئے ہیں. سندھ اسمبلی میں آغا سراج دورانی کو اسپیکر، جبکہ ڈیپٹی اسپیکر کے منصب پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ریحانہ لغاری نے کامیابی حاصل کی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کے مشتاق غنی کو اسپیکر اور پی ٹی آئی کے ہی محمود جان کو ڈپٹی اسپیکر منتخب کر لیا گیا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کرنے سے متعلق اصغر خان کیس میں وزارت دفاع سے کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد کر کے 1 ماہ کے اندر رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مغربی علاقے میں ہونے والے ایک خودکش بم دھماکے میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے. پاکستانی سیاست پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. پنجاب میں ابھی تک وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا تحریک انصاف نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا؟ اس کی وضاحت میں صوبے کے نامزد گورنر چودھری سرور نے ہمارے ساتھی شمالہ جعفری سے بات کی.
سب سے پہلے تو ہم نے قوم کو یہ ایک میسج دینا ہے کہ کنٹری از ان کرائسس اور بے شمار چیلنجز ہیں. اور جب کنٹری کرائسس میں ہوتا ہے تو آسٹریلٹی میئرز ٹیک ہوتے ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہو کر 19 بلین ڈالر تک آ گئی ہے اور ہماری امپورٹ 58 بلین ڈالر تک چلی، تو ہم نے اس میں بیلنس لانا ہے۔
پنجاب میں ابھی بھی خبریں یہی ہیں کہ آپ کی نمبر گیم پوری نہیں ہو سکی، وزیر اعلیٰ کا نام ابھی تک فائنل نہیں ہو سکا۔ اس سے کوئی ایک تاثر جو ہے وہ ایسے بن رہا ہے جیسے پی ٹی آئی کی کوئی صحیح تیاری نہیں تھی۔
پہلا جو ہمارا ٹاسک ہے، ہمارا فوکس ہے کہ حکومت بنانے کا۔ دیکھیں یہ آسان کام نہیں ہوتا، ایک تو اس میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میرٹ پہ لوگوں کی جو ہے ان کو لائیں، تو اس کے لیے بیلنس بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ان فیصلوں میں تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے۔
تو پنجاب کو دو صوبوں میں تقسیم کرنے کا بھی ایک وعدہ کیا ہے پی ٹی آئی نے، یہ کب اور کیسے پورا ہوگا؟
جب آپ کی سپریشن ہوتی ہے نا، ایک جگہ دو صوبے بنتے ہیں، بڑی مشکلات ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، تو یہ سارے اگر ہم خوش اسلوبی سے تمام جماعتوں کے تعاون سے اتنا بڑا جو قدم ہم نے اٹھایا ہے، اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے، دوسری جماعتوں کی بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ حاصل ہوگی۔
ایک 100-day پلان دیا تھا پی ٹی آئی نے، اس کے اندر بہت باتیں کی گئی ہیں، بلوچستان میں ریکنسیلیشن شروع کر دی جائے گی، اکانومی کے حالات بدل دیے جائیں گے، سوشل سروسز میں کوئی انقلاب آ جائے گا۔ یہ کوئی علادین کا چراغ ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ 100 دن میں سب کچھ ہو جائے گا؟
اصل میں میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا 100-day پلان ہے، اس کو کچھ لوگ جو ہیں مس انڈرسٹینڈ انہوں نے کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلے 100 دنوں کے اندر آپ چیزوں کو ڈلیور نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ایک پلان کے ساتھ ایک ڈائریکشن، ایک سمت متعین کر سکتے۔
کل تک ہم نے دیکھا کہ عمران خان جب کیمپین کر رہے تھے، بار بار وہ نواز شریف کو مودی کا یار قرار دے رہے تھے، نعرے لگ رہے تھے مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے غدار ہے۔ اب وہ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہیں تو لب و لہجہ بدل گیا، اب وہ کہتے ہیں ایک قدم آپ اٹھائیں تو ہم 2 قدم اٹھائیں گے۔ یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟
ہم نے جو بات کہی اس پر قائم ہے کہ ہم برابری کی بنیاد پہ ان ملکوں سے تعلقات رکھیں گے، ہم ان کے سرونٹ نہیں ہوں گے، ہم ان کے سامنے بو نہیں کریں گے۔ ہم تو یہ کہتے تھے کہ اگر کشمیر میں لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، وہ حق ان کو نہیں ملا، ان کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہاں عورتوں کو ریپ کیا جا رہا ہے، وہاں پر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ظلم بربریت کی انتہا ہو گئی ہے، تو اس کے خلاف ہم پہلے بھی آواز اٹھاتے تھے، اب بھی آواز اٹھائیں گے۔
تو اس ساری صورت میں انڈیا کے ساتھ تعلقات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
یہ اگر تو مودی صاحب کا یہی ارادہ ہے کہ کنفرنٹیشن کرنی ہے، مائٹ از رائٹ ہے، میرے بندے جا کے بلوچستان میں دھماکے کریں اور وہ ہم ان کو کہیں کہ نہیں بہت اچھا ہے، ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں چونکہ آپ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، تو یہ نہیں ہوگا۔
فریڈم آف اسپیچ بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس وقت پاکستان میں بہت سی میڈیا آرگنائزیشنز اپنے پہ پابندیوں کی بات کر رہی ہیں، شکایت کر رہی ہیں، کیا پی ٹی آئی کی حکومت ان شکایتوں کو دور کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟
جب آپ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو فریڈم آف اسپیچ میں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنی فوج کو گالیاں دینی شروع کر دیں، اپنی عدالتوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ کورٹس جو ہیں اس وقت آزادی سے فنکشن کر رہی ہیں، اگر ان کے ہیومن رائٹس یا ان کی کسی چیز سے پابندی ہو رہی ہے تو وہ چیلنج کر سکتے ہیں کورٹس میں، کیا ایشو کریں۔
پنجاب کے نامزد گورنر چودھری سیور نے ہمارے ساتھی شمالہ جعفری سے بات کی، اور اب کچھ عدالتی معاملات کا ذکر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملک کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نیب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی۔ تفصیل بتانے کے لیے اسلام آباد سے براہ راست موجود ہے میرے ساتھ ٹیلی فون پر نامہ نگار شہزاد ملک۔ جی شہزاد، کیا کیسی رہی آج کی کاروائی؟ شہزاد آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ناظرین، تکنیکی خرابی کی وجہ سے شہزاد ملک سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک اور رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں اور شہزاد ملک کو ہم ٹرائی کرتے رہیں گے، اگر ان سے رابطہ ہو جاتا ہے تو ان کو پروگرام میں لیں گے۔ اٹلی کے شمال مغربی شہر جنیوا میں گزشتہ روز پل گرنے کے بعد سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، امدادی کارکنان ملبے کے نیچے سے لوگوں کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ پولیس کے مطابق اب تک 39 افراد کے ہلاک اور 16 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں جو پیش کر رہی ہیں نازش فیض۔
اٹلی کے شمال مغربی شہر جنوا میں گزشتہ روز مقامی وقت کے مطابق 11:30 بجے پل کا 45 میٹر اونچا حصہ منہدم ہو گیا تھا، جس کے بعد سے کئی افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ اس پل کو تعمیر کرنے والی کمپنی نے اپنا دفاع کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ کمپنی نے نہ صرف ہر 3 ماہ بعد پل کے معائنے کی قانونی ذمہ داری پوری کی ہے، بلکہ اس میں بین الاقوامی معیار کی تکنیک استعمال کی جاتی رہی ہیں۔ کچھ ماہرین نے اس پل کے ڈیزائن سے متعلق سوالات اٹھائے ہیں، تاہم پل ڈیزائن کرنے والے آرکیٹیکٹ ریکارڈو مورانٹی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ 2 سال قبل جنوا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر انتانیو برنچچ نے تکنیکی خامیوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس پل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اٹلی کے خارجہ امور کے انڈر سیکرٹری مانلی یوڈی نے بی بی سی کو بتایا کہ جو بھی اس معاملے میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
There were also a couple of motion in parliament asking to fix the structural problems of the
ایوان میں 2 قراردادیں بھی پیش کی گئی ہیں جن میں پل کے ڈیزائن میں موجود نقائص کا ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ وہ چیز تھی جس کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا، لیکن حکومت کے سیاسی اور تکنیکی سربراہان اور ہائی ویز کی دیکھ بھال کرنے والی کمپنی سمیت سب نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس کی مخصوص ذمہ داریاں سب پر عائد ہوتی ہیں، اور ہم فوری طور پر ذمہ داروں کا رخ کریں گے اور انصاف کو یقینی بنائیں گے۔
بی بی سی کے نمائندے نے بتایا کہ امدادی کارکنان چھوٹے چھوٹے شگاف کر کے اس بات کی امید کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی ابھی بھی اپنی گاڑی میں پھنسا ہوا زندہ مل جائے۔ فائر بریگیڈ کے ترجمان لوکا کاری نے کہا ہے کہ کارکنان اس بات کی امید کر رہے ہیں کہ ملبے کے نیچے ابھی بھی زندہ افراد موجود ہیں۔
واقعے کے بعد سے ہم کام کر رہے ہیں اور زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہم رات سے اب تک بغیر رکے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ اس آپریشن میں 400 افراد پر مشتمل آگ بجھانے والا عملہ مصروف ہے، لہٰذا ہم نے منہدم پل سے کنکریٹ کے کچھ بڑے حصوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ جگہ بنائی جا سکے اور ہماری ٹیمیں دوسرے لوگوں کو ملبے کے نیچے تلاش کر سکیں۔
خیال رہے جب پل گرا اس وقت پل پر 30 سے 35 گاڑیاں موجود تھیں۔ دوسری جانب جنوا میں رہنے والے رہائشیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ اس سانحے کے جذباتی اثرات سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
کل کی صبح جب یہ ہوا ہمارے لیے یہ ایک صدمہ تھا۔ جب ہم نے اس کے بارے میں سننا شروع کیا تو ہمارے لیے یہ ناقابل یقین تھا، کیونکہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔
جنوا صوبے کے ملٹری کمانڈو ریکارڈو نے کہا کہ یہ سب کے لیے مشکل وقت ہے کیونکہ متاثرین کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ملبے کے نیچے دبے رہ جانے والوں کے زندہ بچ جانے کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے۔ واضح رہے معاشی تعاون اور ترقی کے ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق اٹلی میں سن 2006 میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت پر 14 ارب یورو خرچ کیے گئے تھے، جو سن 2008 کی کساد بازاری کے نتیجے میں 4 ارب یورو رہ گئی، لیکن ان اخراجات میں سن 2013 کے بعد اضافہ دیکھا جا رہا ہے، تاہم ان کا مجموعی خرچ اسپین، جرمنی، فرانس اور برطانیہ سے کم ہے۔
تفصیل آپ نازش فیض سے سن رہے تھے۔ سمن شہزاد ملک سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ شہزاد سے بات کرتے ہیں۔ ملک کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی نئے عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی۔ جی شہزاد، کیسی رہی آج کی کارروائی؟
جی وزن پر آج نواز شریف کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث نے دلائل دی ہیں، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو رکن بینچ تھا انہیں یہ کہا ہے کہ احتساب عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بڑی عجلت میں دیا ہے، اور جو جب ایک طرف وہ نواز شریف کو بدعنوانی کے مقدمے سے بری کر رہے ہیں تو پھر کیسے جائیداد کے بارے میں وہ ان کے سوال دے سکتی ہیں۔ تو پھر عدالت نے نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ آپ ہمیں اس بات پر مطمئن کریں کہ کیسے ایک باپ اگر بچے کی جائیداد ہے تو اس کا جواب دہ باپ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی بتائیں کہ اگر مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو ایانت میں یا بے نامی میں ان کو سزا دی گئی ہے تو اس کی بے نامی کی ہمیں کچھ تاریخ تو بتائیں نا، تاکہ ہم فیصلے دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں پر سامنے رکھیں۔ آج جو نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر ہیں وہ عدالت کی طرف سے جو جتنے بھی جوابات ان سے مانگے گئے تھے اس کا وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکے، بلکہ آخر میں تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے کچھ مہلت دی جائے 2 دن کے لیے اس کو التوا میں ڈال دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے مسترد کر دی ہے۔ جی غزل پر
اچھا احتساب عدالت میں بھی میاں نواز شریف کے خلاف مقدمات کی سماعت ہوئی ہے؟
جی بالکل، جو میاں نواز شریف کے خلاف جو دیگر دو ریفرنس ہیں جن میں العزیزیہ اسٹیل مل ہے اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ جو یہ دونوں ریفرنس ہیں تو اس کی آج سماعت ہوئی ہے۔ تو آج جو سپریم کورٹ کے حکم پر جو جی آئی ٹی بنائی گئی تھی اس کے جو سربراہ تھے واجد ضیاء ان کا بیان قلم بند ہونا تھا, لیکن چونکہ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث اس سزا کی معطلی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصروف تھے اس لیے ان دونوں ریفرنس پر مزید کاروائی نہیں ہو سکی اور ان دونوں ریفرنس کی سماعت اب 20 اگست کو دوبارہ ہوگی جس میں جی آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے. جی غزن سر.
اچھا شہزاد, یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں پی 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 کے رہنما آصف علی زرداری کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمات کی سماعت بھی ہوئی؟
جی ہوئی ہے. اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ پہلو تھا وہ اس میں بھی نواز شریف کا ہی تھا. اس میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے آج کے جو نواز شریف نے لڑا پناما لیس کی تحقیقات کے لیے جو جی آئی ٹی بنائی گئی تھی اس میں جو ایم آئی اور آئی ایس آئی کے جو دو برگیڈیئر صاحبان تھے وہ عدالتی حکم پر نہیں اس میں شامل کیے گئے تھے چھ رکنی جی آئی ٹی میں, بلکہ ان کو چودھری نثار جو اس وقت کے وزیر داخلہ اور نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھی میں شمار ہوتے ہیں ان کی طرف سے کیا گیا تھا. تو اس پر اب سب سے کچھ دیر پہلے چودھری نثار کا وضاحتی بیان آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آئی ٹی جو تھی وہ سپریم کورٹ کے حکم پر بنائی گئی تھی اور ان جو دو برگیڈیئرز ہیں جن میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے دو برگیڈیئرز ہیں ان کی بھی شمولیت کا فیصلہ کسی سیاستدان یا کسی حکومت نے نہیں کیا بلکہ سپریم کورٹ کے ہی کہنے پر ان دونوں جو برگیڈیئر صاحبان ہیں ان کو شامل کیا گیا تھا, جبکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا چیف جسٹس نے کہ ان دونوں جو برگیڈیئر صاحبان ہیں ان کو جی آئی ٹی میں شامل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کسی کو تڑکا لگانا. اب انہوں نے یہ بات چونکہ وہ تنزیہ کہی تھی اور یہ میڈیا پر کافی ہائی لائٹ ہوئی تھی تو اس کو انہوں نے کور کرنے کے لیے آج یہ بیان دیا ہے جو کہ بظاہر اب جب چوہدری نثار کی طرف سے اس کی تردید آ گئی ہے تو اب مزید شاید ملک کے چیف جسٹس کے لیے مشکلات پیدا ہوں.
اسلام آباد سے شہزاد ملک, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا, جہاں سے ملنے والی تازہ اطلاعات کے مطابق دارالحکومت کابل میں ایک تعلیمی مرکز کے سامنے ہونے والے خودکش حملے میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ادھر ملک کے شمالی صوبے بغلان میں حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے سیکیورٹی فورسز کے 3 مراکز پر حملہ کر کے کم سے کم 40 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے. حکام نے بی بی سی کو بتایا کہ تازہ دم دستے بغلان روانہ کر دیے گئے ہیں. تفصیل کابل سے نامہ نگار نور گل شفق کی اس رپورٹ میں.
مرکزی بغلان ضلع میں افغان آرمی کے 2 اور مقامی پولیس کے 1 مرکز کو طالبان نے حملے کا نشانہ بنایا ہے. یہ فوجی چوکیاں مرکزی بغلان کے علاؤالدین علاقے میں اونچی پہاڑیوں میں کندز کے 4 درے ضلع کے 7 سرحد میں واقع ہیں, جس کو افغانستان کے شمال مشرق میں طالبان کا مرکز سمجھا جاتا ہے. بغلان کی صوبائی کونسل کے رکن اسد اللہ شہباز نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان کے اس حملے میں افغان سیکیورٹی فورسز کے 40 سے زائد افراد مارے گئے ہیں, جن میں زیادہ تر افغان نیشنل آرمی کے فوجی ہیں. ان کے کہنے کے مطابق اس حملے میں طالبان کو بھی بھاری جانی نقصان پہنچا ہے.
12 بجے شب بغلان مرکزی ولسوالی اور علاؤالدین کلی
یہ کہہ رہے ہیں کہ کل رات 12 بجے بغلان کے مرکزی ضلع کے علاؤالدین قصبے میں مقامی پولیس اور افغان آرمی کی چوکیوں پر طالبان نے حملہ کیا, جس کے نتیجے میں طالبان نے 1 سیکیورٹی مرکز اور 3 چوکیوں پر قبضہ جمایا ہے, جس میں 40 سے زیادہ اہلکار شہید ہو گئے ہیں. وہ علاقہ اب طالبان کے کنٹرول میں ہے. وہاں مقامی لوگ اس حالت سے بہت ہراساں ہیں اور اپنے گھروں میں بند ہو چکے ہیں. مقامی ذرائع کے مطابق اب بھی وہاں ایک آدھ بار گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہے. سیکیورٹی اہلکاروں کے مطابق تازہ دم فوجیوں کو وہاں بھیجا گیا ہے, پر طالبان نے میڈیا کو بھیجے ایک خبرنامے میں دعویٰ کیا ہے کہ بغلان کے علاؤالدین علاقے میں افغان فوجیوں کے ساتھ ساتھ 31 سیکیورٹی اہلکاروں کو مار گرایا ہے اور 3 چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے. رپورٹس کے مطابق کل رات طالبان نے زابل کے مرکز کلات کے خوازو علاقے میں بھی افغان سیکیورٹی فورسز کے کئی چوکیوں پر حملے کیے ہیں, جن میں 12 فوجیوں کو جانی نقصان پہنچنے کی خبر دی گئی ہے. اس طرف زابل کے پڑوسی صوبے کندہار کے ارغنداب ضلع میں طالبان کے حملے میں 8 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں. گزشتہ کچھ دنوں میں افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان کئی جھڑپوں کی خبریں ملی ہے. یاد رہے کہ گزشتہ عید الفطر سے پہلے بھی طالبان نے اپنے حملوں کو بڑھایا تھا, پر پھر 3 روزہ جنگ بندی پر راضی ہو گئے. اب بھی اس گروہ نے حملوں میں زیادتی لائی ہے, پر معلوم نہیں کہ اس بار وہ عید الاضحیٰ پر افغان حکومت کے ساتھ جنگ بندی کر لیں گے یا نہیں. نورگل شفق، بی بی سی کابل۔
آپ کو بتاتا چلوں کہ کابل حملے میں مرنے والوں کی تعداد 40 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سربیاں بیچاری ہیں۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانہ، بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالت حاضر کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں انسداد دہشت گردی فورس کے ہاتھوں ایک مشتبہ شدت پسند کی ہلاکت کے بعد دیا گیا دھرنا پولیس کے اعلیٰ حکام کی یقین دہانیوں کے بعد ختم کر دیا گیا ہے۔ نامہ نگار رفت اللہ رگزئی اس وقت ٹیلی فون لائن پر پشاور سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رفت، کیا تفصیلات ہیں اس واقعے کی؟
جی، نور الحق نامی ایک مشتبہ شخص تھے جو ایئر فورس سے ریٹائرڈ تھے، تو پیر اور منگل کے درمیانی شب سی ٹی ڈی یا جو انسداد دہشت گردی فورس ہے پنجاب کے اہلکاروں نے سوابی شہر میں اس کے گھر پہ چھاپہ مارا اور وہاں پہ ایک جھڑپ ہوئی، جس میں یہ جھڑپ کے دوران مارے گئے۔ تو اب اس مقتول کی بھائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی بھائی کو سی ٹی ڈی اہلکاروں نے ماورائے عدالت قتل کیا ہے اور اس کی لاش کی بحرمتی کی، ان کے بچے اور بیوی بھی وہاں پہ موجود تھے اور اس کی لاش کو بورے میں بند کر کے اور گھسیٹا گیا۔ تو جب صبح ہوئی یعنی کل، تو یہ جو لواحقین ہیں انہوں نے اس کی لاش اٹھا کے جو ہے سوابی شہر میں بالکل مین سڑک پر رکھ دی اور اس طرح وہاں پہ چند گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے احتجاجی دھرنا شروع کیا جو تقریباً 10 گھنٹے تک جاری رہا اور اس میں مطلب ایک اطلاع کے مطابق ہزاروں لوگ جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے۔ تو کل رات کو پھر جو اعلیٰ پولیس اہلکار ہے ڈی آئی جی رینک کے، انہوں نے اس دھرنا دینے والے جو لوگ تھے ان سے مذاکرات کیے اور ان کی یقین دہانی پہ جو ہے وہ دھرنا ختم کر دیا گیا۔ تو اب جو لواحقین تھے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جو مطلب اس واقعے کی ایف آئی آر درج کی جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے، اور یہ ماروائے عدالت قتل ہے تو اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ جو یہ نور الحق تھے، یہ ایک مشتبہ شخص تھے، یہ پرویز مشرف پر حملہ ہوا تھا اس میں بھی اس کا نام لیا جا رہا تھا اور یہ کچھ عرصہ جیل میں بھی رہے لیکن بعد میں اس کو بری کر دیا گیا تھا۔ ابھی یہ مارچ میں، اسی سال مارچ میں لاہور میں ایک پولیس اہلکاروں پہ حملہ ہوا تھا، اس میں بھی اس کا نام لیا جا رہا تھا اور یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے یہ وہاں سے پنجاب سے سی ٹی ڈی کے کو مطلب کے لیے کہ یہ بات آیا۔
پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ رگزئی، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے صوبے سندھ کی سب سے بڑے میڈیکل کالج، میڈیکل یونیورسٹی معاف کیجیے گا، میں اساتذہ کی انجمن نے 2 سینئر اساتذہ کے استعفیٰ دینے پر انجمن کی جنرل باڈی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حیدرآباد سے صحافی علی حسن کی رپورٹ۔
لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز اینڈ ہیلتھ میں 2 سینئر اساتذہ کے استعفوں پر غور کرنے کے لیے ٹیچرز ایسوسی ایشن نے جنرل باڈی طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری رسول بخش بہن کا کہنا ہے کہ جنرل باڈی میں استعفوں اور یونیورسٹی میں موجودہ ماحول پر غور کیا جائے گا۔
نہیں، یہ میجورٹی رائے سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو ریزگنیشن کا جو سلسلہ ہے سینئر پروفیسر کا، اس پہ ہم ایک جنرل باڈی میٹنگ کا کال کرنے جا رہے ہیں، اس میں ساری فیکلٹی آئے گی اور اسی میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ مگر جو ایگزیکٹو کمیٹی تھی ٹیچرز کی، ایسوسیشن کی، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور ریکویسٹ کی ہے وائس چانسلر کو کہ آپ ایمرجنسی میں میٹنگ کال کریں سینڈیکیٹ کی، کیونکہ سینڈیکیٹ از دی ایگزیکٹو باڈی ہے یونیورسٹی کی جو یہ ڈیسیزنس لیتی ہے، ریزگنیشن ایکسیپٹ کرتی ہے یا ان کو ریجیکٹ کرتی ہے، या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है थ्रू सिंडिकेट होता है।
प्रोफेसर मोइन अंसारी और प्रोफेसर गजफर ने मुख्तलिफ असबाब की बिना पर अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अनिला रहमान बता रही थी।
अब वो दुरुस्त किस हद तक है ये इस पे मैं कमेंट नहीं दूंगी। उसकी बहुत सारी वजूहत है। एक तो मुझे इस मामले का इनसाइट इतना पता नहीं है। मैं मुसलसल लीव कर रही हूँ, टिल नाउ आई एम ऑन मेडिकल लीव, तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है।
यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रोशन भट्टी ने इसे सियासत करार दिया है ताकि बकौल उनके यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में एक ग्रुप अपने उम्मीदवार मुंतखब करा सके।
लेकिन ये गालबन कोई पीछे कोई पॉलिटिक लग रही है इनके, तो यार आया ये देना चाहते भी हैं नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ लंच में जो है कुछ पॉलिटिक्स चल रही है क्योंकि अभी सिंडिकेट की दो सीटें खाली हुई हैं, उन पे जो है वो इनको अपने बंदे खड़े करने हैं। तो ये आप यूं समझे कह सकते हैं कि ये सिंडिकेट की एक वर्क चल रही है अपने बंदों को जितवाने के लिए।
यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर बिखाराम मुस्तफी असातेजा की शिकायत के इजाले के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। अली हसन, बीबीसी हैदराबाद, सिंध।
और अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान का, जहां जिला क्वेटा में कोयले की एक कान में फंसे हुए कानकुनों में से अब तक 11 की लाशों को निकाला जा चुका है। हुकाम का कहना है कि बाकी 5 कानकुनों की लाशों को निकालने की कोशिशें जारी हैं, ताहम मजदूर तंजीमों का कहना है कि अब तक 8 कानकुनों की लाशें फंसी हुई हैं। तफसीलात के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
13 कानकन 4 रोज कबल क्वेटा शहर के मशरक में सिंजदी के इलाके में फंस गए थे। सरकारी हुकाम के मुताबिक ये कानकन कोयले के कान में गैस भर जाने के बायस धमाके की वजह से फंस गए थे। सरकारी हुकाम का कहना है कि हादसे के बाद इनमें से बाज़ कानकनों की लाशों को निकाल दिया गया था, ताहम बहुत ज्यादा गहराई में होने की वजह से उनमें से बाज़ कानकनों की लाशों को नहीं निकाला जा सका था। जब उनकी लाशों को निकालने के लिए दूसरे कानकन कान में दाखिल हुए तो वो भी जहरीली गैस के बायस फंस कर हलाक हो गए। चीफ इंस्पेक्टर माइंस इफ्तिखार अहमद ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि अब तक 11 कानकनों की लाशों को निकाला जा चुका है, जबकि बाकी 5 कानकनों की लाशों को निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। ताम पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लेबर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल लाला सुल्तान के मुताबिक मजमूई तौर पर हलाक होने वाले कानकनों की तादाद 19 है।
11 लोग पहले निकाले गए हैं, 8 लोग जो है वो अभी तक पहाड़ के अंदर है।
सिंजदी दूर दराज का कोई इलाका नहीं, बल्कि ये बलूचिस्तान के दारुलहुकूमत क्वेटा से सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर के फासले पर मशरक में वाकई है। 4 रोज गुजरने के बावजूद अभी तक हलाक होने वाले तमाम कानकनों की लाशों को नहीं निकाला जा सका। लाला सुल्तान ने बताया कि जो लाशें फंसी हुई हैं, उनको निकालने के लिए मुतबादल रास्ता बनाना पड़ेगा।
वो जो है वो फोत हो चुके हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए पहले अल्टरनेट रास्ता बनाना पड़ेगा और फिर गैस के लिए जो है बड़े बड़े पंखे वगैरह लगा करके ताकि गैस का इखराज हो।
बलूचिस्तान में दीगर सनअतें न होने के बराबर है, जिसके बायस कोयले की कानकनी यहाँ की बड़ी सनअत है। मजदूर तंजीमों का कहना है कि कोयले के कानों में हिफाजती इंतजाम न होने के बायस इनमें हादसात एक मामूल बन गए हैं। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस साल मई में एक ही रोज 2 कोयला कानों में पेश आने वाले हादसे के बायस 23 कानकन हलाक हो गए थे। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
और अब रुख करते हैं इंडिया का, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामानी इंतखाबात से कबल यौम आज़ादी के मौके पर आखिरी बार खिताब किया है। उन्होंने अपनी तवील तकरीर में आवाम को ये बताने की कोशिश की है कि जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे कर दिए हैं और अब वो मुल्क को एक नए मुस्तकबिल की तरफ ले जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में कश्मीर का भी जिक्र किया और कहा कि इसका हल अमन और इंसानियत से निकलेगा। उन्होंने इस मौके पर मुल्क के 50 करोड़ लोगों के लिए एक बड़ी सेहत बीमा स्कीम शुरू करने का ऐलान भी किया। दिल्ली से नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट।
इंडिया के 72वें यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे से ज़्यादा देर तक तकरीर की। उन्होंने 4.5 बरस की मुद्दत में अपनी हुकूमत की कामयाबियों को उजागर किया और मुस्तकबिल की बातें की। उन्होंने ख्वातीन की शराकत बढ़ाने, फौजियों के हालात बेहतर करने और किसानों को मुराद देने का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर मुल्क के 50 करोड़ लोगों के लिए एक सेहत बीमा स्कीम का ऐलान किया।
10 करोड़ परिवारों को, यानी करीब करीब 50 करोड़ नागरिक, हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना ये हेल्थ इंश्योरेंस देने की योजना है। योजना को आगे बढ़ाने के लिए 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा।
उन्होंने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की शोरिश का जिक्र करते हुए कहा कि इसका हल तशद्दुद नहीं, अमन और इंसानियत से ही निकलेगा।
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें रास्ता दिखा है और वही रास्ता सही है, उसी रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। वाजपेयी जी ने कहा था इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, इन तीन मूल्य मुद्दों को लेकर के हम कश्मीर के विकास के लिए, चाहे लद्दाख हो, चाहे जम्मू हो या श्रीनगर बेली हो, संतुलित विकास हो, समान विकास हो, वहां के सामान्य मानव की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बल मिले और साथ साथ जन जन को गले लगा करके चले, इसी भाव के साथ हम आगे बढ़ना चाहते। हम गोली और गाली के रास्ते पर नहीं, गले लगा करके मेरे कश्मीर के देशभक्ति से जीने वाले लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।
वजीर आजम मोदी ने इंडिया के खलाई तहकीक के इदारे इसरो के खला में इंसान भेजने के प्रोग्राम का भी ऐलान किया।
इस लाल किले की प्राचीर से मैं देशवासियों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता। हमारा देश अंतरिक्ष की दुनिया में प्रगति करता रहा, लेकिन हमने सपना देखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है, हमारे देश ने संकल्प किया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब या हो सके तो उससे पहले आजादी का 75 साल मनाएंगे, तब तक मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे।
पार्लियामानी इंतखाबात से कबल लाल किले की फसील से वजीर आजम मोदी की ये आखिरी तकरीर थी। चंद महीनों बाद पार्लियामानी इंतखाबात होने वाले हैं। मोदी ने आज अपनी तकरीर में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर किया। उन्होंने अवाम को ये बताने की कोशिश की कि उन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में जो वादा किया था उसे पूरा किया है, और अगर वो दोबारा मुंतखब हुए तो वो मुल्क को नए मुस्तकबिल की तरफ ले जाएंगे। शकील अख्तर, BBC दिल्ली।
ناظرین ہماری ویب سائٹ bbc.com پر ایک خبر آپ بہت دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ مختصراً آپ کو بتاتے چلوں، پاکستان تحریک انصاف کے صوبہ سندھ سے رکن پارلیمان ڈاکٹر عمران علی شاہ کا ایک شخص کو پیٹتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوتے ہی پارٹی نے انہیں شو کاز نوٹس تھما دیا ہے۔ اس حوالے سے عمران علی شاہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہے ہیں اور انہیں یوں محسوس ہو رہا ہوگا کہ اڑے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ جب لوگ عمران خان کو مدینہ کی ریاست کے قیام کی دہائی دے رہے ہیں تو کوئی نیا پاکستان، پارٹی نے کہا ہے کہ ان کا عمل پارٹی کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس کے ساتھ ہی پارٹی نے عمران علی شاہ کو 24 گھنٹے کے اندر اپنا موقف جمع کرانے کا موقع دیا ہے، جس کے بعد یہ معاملہ ڈسپلنری یا تادیبی کمیٹی کو مناسب کارروائی کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سیربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے اسد علی اور پروڈیوسر تھے عمر افریدی۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے بیری برن اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق۔ غزنفر حیدر کو تمام ساتھیوں سے اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نازیہ گلزار پیش کریں گی۔
پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی کے 9 منتخب ارکان نے پاکستان تحریک انصاف کے اسد قیصر کو ایوان کا نیا سپیکر، جبکہ قاسم سوری کو ڈیپٹی سپیکر منتخب کیا ہے۔ سندھ اسمبلی میں آغا سراج دورانی کو سپیکر، جبکہ ڈیپٹی سپیکر کے منصب پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ریحانہ لغاری نے کامیابی حاصل کی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کے مشتاق غنی کو سپیکر اور پی ٹی آئی کے ہی محمود جان کو ڈیپٹی سپیکر منتخب کر لیا گیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک خودکش بم دھماکے میں کم از کم 40 افراد ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکہ ایک تعلیمی مرکز کے باہر ہوا۔ شمالی سوڈان میں ایک کشتی ڈوبنے سے 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔